جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے کے حوالے سے بہت سی ترغیبات اور تعلیمات ارشاد فرمائی، اور ہماری تعلیم کے لیے آپ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے جو کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے آپ سے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب آپ کہیے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی دعا کریں، رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ عام طور پر ناظرین اکرام، یہ والی آیات ہوں یا دیگر وہ احادیث طیبہ جن کے اندر علم سیکھنے سے متعلق کچھ فرمایا گیا ہے، وہ ہمیں اسکول یا کالجز کی دیواروں پر تو لکھی ہوئی نظر آئیں گی، اسی طریقے سے ایسے تعلیمی اداروں میں بھی لکھی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن بیسک جو علم سیکھنا ہے اور جس کی ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ علم دین سے متعلق ہے۔ وہ علم دین اور جو فضائل ہیں وہ بھی علم دین سے متعلق ہے۔ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جتنی تگ و دو سے دنیاوی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دینی علوم کی طرف بھی اتنی تگ و دو اور اتنی محنت یہ ضرور ہونی چاہیے۔ جمیل صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، یہ اس طرح کی جو آیات مبارکہ ہیں، جو حدیث طیبہ جس میں علم کے حوالے سے بہت سی ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہیں، تو ان سے بیسک کیا مراد؟
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل علم کے بیان فرمائے ہیں، تو اس علم سے مراد دینی شرعی علوم ہیں۔ تو جیسے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم طلب کرنا، علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پر علماء اور شارحین حدیث نے اس علم سے مراد علم دین ہی لیا ہے، یعنی جو جو آدمی جن جن کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، مصروف عمل ہوتا ہے، ان چیزوں سے متعلق جو شرعی علوم ہیں ان کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوگا۔ مثلا ماہ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہوتی ہے تو روزے رکھنا اس میں فرض ہوتے ہیں، تو اب روزہ کس طرح رکھا جائے گا، اس کی نیت کا معاملہ کیا ہے، روزہ کس وقت سحری موقوف کرنی ہے، کس وقت افطار کرنا جائز ہوگا، پھر روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے،
ان تمام کا خیال،
ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ٹوٹ گیا اور یہ اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا بھائی، اسی طرح روزہ نہیں ٹوٹا اور یہ اپنے گمان میں سمجھ رہا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اب کھانا پینا شروع کر دیا، پہلے تو نہیں ٹوٹا تھا، اب اس کے کھانے پینے کی وجہ سے ٹوٹ گیا،
ٹوٹ گیا۔
تو یہ بہت ساری عبادات کے اندر، نماز کا معاملات لے لیں، نماز میں بھی لوگوں کا حال یہی ہے کہ نماز میں ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا دونوں ہاتھوں کا اس انداز سے استعمال کرنا کہ اگر اس کام کے وقت ان کو کوئی دیکھے تو وہ یہ گمان کرے کہ یہ شاید نماز نہیں پڑھ رہا۔ مثلا کئی نوجوانوں کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو درست کرتے رہیں گے دونوں ہاتھوں سے،
دونوں ہاتھ، بلکہ ٹوپی رکھی ہے تو ٹوپی اٹھا کے پھر بھی سیٹ سوٹ کر کے پھر دوبارہ
ٹوپی ایک ہاتھ سے اٹھا لی اور دوسرے ہاتھ سے بالوں کو پف وغیرہ سیٹ کی، اس کے بعد ٹوپی رکھ دی، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تحیات میں بیٹھے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹی۔ حالانکہ اس عمل، جو اس نے ٹوپی ایک ہاتھ سے پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو سیٹ کیا، یا اگر ٹوپی سر پہ نہیں ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو وہ سیٹ کر رہا ہے، تو یہ عمل جو بھی شخص دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا عمل یہ عمل کثیر ہے اور نماز کو یہ فاسد کر دیتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کا بھی تحفظ کرنا ہے، اپنے روزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اس کے احکام سیکھنے ہیں۔ جو نکاح کی طرف جا رہا ہے، نکاح کرنا ہے، تو مرد کو عورت سے متعلق ضروری احکامات جو شریعت نے اس کے اوپر فرائض لاگو کیے ہیں عورت کے حقوق کے اعتبار سے، ایسی عورت کو بھی شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ حقوق سیکھنے ہیں، ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق سیکھنے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کے کیا حقوق لاگو کیے ہیں، ایسی اولاد کو اپنے والدین کے حقوق سیکھنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق سیکھنے ہیں۔
اچھا، یہ اولاد کی آپ نے بات کی، تو ماں باپ کے حوالے سے تو عمومی طور پہ بیانات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کی اطاعت کریں، دل نہ دکھائیں، فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، وبالوالدین احسانا، قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر اسے یہ تلقین بھی فرمائی گئی، یہ حکم بھی ارشاد فرمایا گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں ماں باپ پہ بھی کچھ احکامات ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حوالے سے ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے، یہ کیا مطلب؟
دیکھیں، ماں باپ کا رتبہ اولاد کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے واجب الاحترام ہوتے ہیں کہ ان کے آگے ہم نے اف تک نہیں کہنا، ان سے اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں
اچھا
والدین کے اوپر۔ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا کتابچہ اس موضوع پر تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیش نظر سینکڑوں احادیث کریمہ ہیں، جو کسی بھی شخص یعنی والد ہے تو والد پر اپنی اولاد کے حوالے سے جو احادیث حقوق بیان کر رہی ہیں، سینکڑوں احادیث میرے پیش نظر ہیں،
اللہ،
اور میں ان احادیث سے یہ حقوق یہاں پہ جمع کر رہا ہوں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ
یعنی بچوں کے حقوق،
اولاد کے حقوق جو والد کے اوپر لازم ہیں، تو فرمایا کہ یعنی کہ سینکڑوں احادیث میں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو حقوق آپ نے ذکر کیے، تقریباً 80 حقوق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر درج فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ حقوق کا تعلق بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سے شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شادی کرنے سے پہلے ہی اپنی اولاد کے حقوق آدمی کے ذمے لازم ہو جاتے ہیں۔
یعنی کچھ حق ایسے ہیں،
حق ایسے ہیں
جو ماں باپ پر یعنی وہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتے
پہلے
ہیں،
سے
وہ کون سا حق ہے جی؟
اب اس میں یہ ہے کہ جن کا تعلق نکاح سے بھی پہلے ہے، ٹھیک ہے، مثلاً کہ ایسے لوگوں میں نکاح نہ کرے، ایسے خاندان میں نکاح نہ کرے کہ جہاں تربیت غلط ہے، جہاں گناہوں بھرا ماحول ہے۔ تو جب آدمی ایسے گھرانے میں نکاح کرے گا کہ جہاں گناہ سر عام ہوتے ہیں اور گناہوں کے اندر بے باکی ہے، یعنی فسق میں مبتلا رہتے ہیں، تو اب اس گھرانے کی اگر خاتون نکاح میں آئیں گی، اگر ان کا بھی انداز وہی گناہوں بھری عادت ہے، تو اب نکاح کے بعد بچے وہی سیکھیں گے جو ماں کو کرتا دیکھیں گے۔ تو اس طرح بچوں کا حق ہے کہ ان کی تربیت ہو اور ان کی اصلاح کا سامان والد کریں۔
او
انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اب اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی بھی شخص پر یہ لازم ہے کہ ایسے گھرانے کا انتخاب کریں جو دیندار ہو،
دیندار ہو، اور نکاح بھی اس انداز سے نہ ہو کہ کل کو یہی چیزیں آگے جا کر اولاد کو پتہ چلے۔ آج یعنی بعض اوقات جوان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں تو یہ حق حاصل ہے، فلاں حق حاصل ہے، ہمیں قانونی طور پر بھی یہ پذیرائی حاصل ہے، ہمیں تو کوئی روک تھام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے ان سے کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، کل کو آپ کے اپنے بچوں کے حوالے سے کیا جذبات ہوں گے، کیا ہوگے؟ اور پھر بچوں کو جب پتہ چلے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، تو بچے تو خود ہی ان کے آگے کھڑے ہوں گے کہ آپ نے خود ہی تو یہ معاملات اس طرح کیے ہیں اور آپ ہمیں آپ روک رہے ہیں، تو یہ بھی تو کئی چیزوں کے بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔
بالکل، یہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ محاورہ ہمارے یہاں پہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ بچے سیکھتے ہیں۔ اب جب تک وہ بچے ہیں، وہ اگرچہ اس کو حقیقت میں اس وقت نہیں سمجھ پا رہے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے کہے ہوئے الفاظ، اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے افعال ان بچوں کو اب سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو اگر والدین ماں باپ اگر اپنے اس انداز کا نکاح کر لیں گے کہ لڑکا لڑکی کو اس کے گھر سے مطلب لے جا کر کورٹ میرج کر لیتا ہے، یا نکاح کر لیتے ہیں اور لڑکی اپنے والدین سے قطعاً اجازت نہیں لیتی، تو یاد رکھیں یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ان کو بالکل بھی نہیں پتہ چلے گا. بچے ماں باپ سے یوں سمجھیں کہ دو ہاتھ آگے ہی نکلیں گے.
بالکل.
اب کبھی ماں یا باپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے تلقین کریں نہیں، اپنے ماں باپ کی خواہش کا احترام کریں اور جہاں وہ نکاح کا کہہ رہے ہیں وہاں پہ کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو تو وہاں نکاح کر کے ان کا دل خوش کریں. تو اولاد کے پیش نظر بھی یہ ہوگا کہ آپ کے بھی والدین تھے، انہوں نے بھی اپنا دل خوش کرنا چاہا تھا لیکن آپ نے ان کی عزت پامال کی اور آپ لوگ جو اپنی مرضی سے نکاح کر لیا. تو بہرحال والد کی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے حقوق کی طرف توجہ دیں، ان کی اصلاح کا سامان کریں. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو رسالہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے.
یہ جو آپ بتا رہے فتاوی رضویہ شریف میں، تو اس کو الحمدللہ مقتۃ المدینہ نے تسہیل کر کے اور بڑے خوبصورت انداز میں اولاد کے حقوق کے نام سے یہ رسالہ آپ مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، انشاءاللہ بہت سا علم اس حوالے سے بھی سیکھنے کو ملے گا. بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف اور ان کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام تصور اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
جی، ناپاکی کی حالت میں کھا پی سکتے ہیں؟
ناپاکی کی حالت چاہے مرد پر طاری ہو یا عورت پر جو ان کے ماہانہ آزار ہوتے ہیں، ان صورتوں میں کھانا یا پینا ناجائز نہیں ہوتا. البتہ کھانے اور پینے کی طرف جب رغبت ہو اور دل چاہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور اچھی طریقے سے کلی کر لیں، یعنی جو کھانے کا وضو ہم کہتے ہیں وہ کر لے، اس کے بعد کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر کسی نے کلی نہیں بھی کی تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بہتر ہے کہ کلی وغیرہ کر کے کھائے. اور اس حالت میں بھی، یعنی ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں خواتین کا، اس حالت میں کھانا کھانا یا کھانا پکانا یہ سب عمل جائز ہیں. اچھا شفیق صاحب، خاص کر اس حوالے سے بھی بعض لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ خواتین اگر اپنے ماہانہ ناپاکی کے ایام سے ان کو عارضہ لاحق ہو تو اگر وہ نیاز فاتحہ کا کھانا بنانا چاہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیاز کا کھانا نہیں بنا سکتی. تو یہ غلط فہمی ہے، عورت اس حالت میں بھی کھانا تیار کر سکتی ہے، چاہے وہ نیاز فاتحہ کا کھانا ہو یا گھریلو کوئی دعوت ہو اس کا کھانا ہو.
یعنی جب نارمل کھانا بنا رہے ہیں تو فاتحہ کا بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور بلکہ خاص ایک روایت میں نا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی کپڑا طلب کیا تھا تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس حالت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت، یعنی یہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمہاری ہاتھ میں نہیں ہے. تو اٹھا کر کوئی چیز دینا، تو یہ بھی تصور لوگوں کا کہ اگر کوئی ناپاکی جس پر طاری ہے وہ اگر کہیں ہاتھ لگائے، برتن کو پکڑے یا کچھ اور، تو وہ بھی ناپاک ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے. جب ظاہری طور پر ہاتھوں پر کچھ نہیں لگا ہوا تو پھر اس وجہ سے چھونا یا پکڑنا یہ منع نہیں کیا جائے گا. جی بڑھتے ہیں مزید سوالات.
جی میرا نام شوکت ہے، میں ذرا تکوال سے عرض کر رہا ہوں. جی سوال سر یہ ہے کہ میں، میری مسز جو ہے تو وہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں، دروشی ان کی اسلامی بہنوں کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، تو میں تو جا نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا میں اگر اپنی بیوی کو اجازت دے دوں عمرے کے لیے تو ان کا عمرہ قبول ہو جائے گا؟ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی؟
محرم کے بغیر ہی یہ پوچھنا چاہ رہے کہ میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور ظاہر محرم بھی نہیں ہے ساتھ، تو کوئی عورتوں کا ہی قافلہ جا رہا ہو تو ایک خاتون اگر ساتھ ان کے چلی جائے.
کسی بھی عورت کے سفر شرعی کی مقدار مسافت، اتنے فاصلے پر سفر کرنا بغیر محرم کے یا شوہر کے جائز نہیں ہے. اب جب پاکستان سے اگر کوئی خاتون عمرے کے قافلے میں جانا چاہتی ہیں تو اگرچہ دیگر خواتین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹا ہوگا تو کسی کے ساتھ بھائی ہوں گے، کسی کے ساتھ شوہر یا والد ہوں گے، لیکن جو عورت نہ اس کے ساتھ محارم ہیں، یعنی نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ والد نہ چچا نہ ماموں، اگر ایسے کوئی محارم نہیں ہیں اور شوہر بھی سفر میں ساتھ نہیں ہیں، تو محض اس عورت کا کسی خواتین کے گروپ کے ساتھ، جن کے اگرچہ محارم ساتھ ہوں دیگر خواتین کے، لیکن اس کے محارم اگر سفر میں نہیں ہیں عمرے کے، تو اکیلے بغیر محرم کے یا شوہر کے سفر عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ یہ اس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دیکھیں عورت کے لیے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں حرم شریف جاؤں، کعبۃ اللہ شریف دیکھوں، طواف کروں، اور اسے مسجد نبی شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر گنبد خضرا کی زیارت کروں، تو یقیناً یہ ایک نیک اعمال ہیں۔ لیکن جن کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہے انہی کا یہ فرمان ہے کہ عورت سفر نہ کرے بغیر محرم کے یا شوہر کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو گویا کہ جس کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار کعبۃ اللہ شریف مسجد حرام میں جانا ہے، تو شریعت انہی کے بتائے ہوئے احکام کا نام ہے، تو ان احکامات میں عورت کو بغیر محرم یا بغیر شوہر کے سفر کرنا منع ہے۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی حکم کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے اور کوشش کریے۔ اس کا جو صبر کرنا ہوگا، یہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے رکی ہوئی ہے اور مزید حرمین شریفین جانے کا جذبہ بڑھ رہا ہے، کڑن پیدا ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ شریعت مطہرہ کے حکم پہ عمل کرنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنے گا۔ وہ مقابلہ اس کے کہ عورت جاتی ہے اور وہ کہتے نہیں مجھے تو جانا ہے، بھلے شوہر جائے نہ جائے، بغیر محرم کے بھی مجھے جانا ہے، اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں اس طرح سفر کرنے کی جب شریعت نے ممانعت فرما دی تو عورت کا یہ سفر کرنا اکیلے جائز نہیں۔
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو اسی طرح کا کوئی سوال تھا نا کہ وہ عمل کرے، یہ تو فرمایا یہ پوچھو کہ اس کو کتنے قدم پہ گناہ ملے گا،
قدم قدم
پہ جو گناہ مل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھو۔ تو یہی بہتر ہے اور اسی پر ہی ہمیں ظاہر عمل کرنا ہے، شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے۔ آپ کی اہلیہ کا انتظام ہو چکا ہے، پیسے موجود ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کچھ کمیٹی ڈالیں، بی سی ڈالیں، کچھ نہ کچھ۔ جب آدمی کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو کوئی اسباب بھی بن ہی جاتے ہیں، تو یوں کوشش کریں تو ساتھ ان آپ کا بھی ہو جائے، تو ایک ساتھ میاں بیوی آپ یہ جائیں، سفر کریں، سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک سب کو بار بار باادب یہ حاضریاں عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق عطا فرمائے۔ جب حج جیسے فریضے کے لیے جمیل بھائی یہ منع کر دیا گیا کہ عورت کے پاس اگر محرم یا شوہر نہیں ہے تو حج جیسا فرض بھی اس پر ایک طرح کا موقوف کر دیا گیا کہ وہ سفر نہیں اختیار کر دیں، یعنی جب تک کوئی اہتمام نہیں ہوتا تو اس وقت اس کا یہ نکلنا جائز نہیں ہے، سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو عمرے کے لیے بدرجہ اولا،
جی جی، عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی خواتین کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔
جی مزید سوال۔
یہ مفتی صاحب کی برگاہ میں عرض ہے، مطلب ایک بندے نے اگر مثال کے طور پہ مطلب 8 لاکھ روپے کا گھر لینا ہے، اس کی مطلب جس سے لینا ہے اس سے بات ہو جاتی ہے، زبان طے ہو جاتی ہے، اس سے بیانہ بھی لے لیتے ہیں، 8 لاکھ روپے کا گھر یہ ہم نے آپ کو دے دیے، اس سے بیانہ بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، دعا خیر بھی، 5 بندوں میں دعا خیر بھی ہوگی، ابھی وہ بیچنے والا جو ہے نا مطلب اس نے کسی اور کے آگے مطلب 10 لاکھ میں وہ مکان سیل کر دی، ادھر سے بھی بیانہ دے رہی ہے، مطلب 8 کے بجائے 10 لاکھ کسی نے دی ہے، تو اس ریٹ پہ اس نے جو ہے نا مکان سیل کر دی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
جی، جب کسی شخص نے اپنا مکان 8 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا ہے اور خریدنے والے نے جب اس کو خرید لیا ہے، تو اذا حصل الاجاب والقبول لزم البيع، جب ایجاب اور قبول دونوں خرید و فروخت کے ہو جاتے ہیں تو فقہی جزیہ ہے، اصول اور ضابطہ ہے کہ خرید و فروخت لازم ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی اشیاء کے مالک ہو جاتے ہیں،
یہ قیمت کے وہ گھر کے،
جی جی، خریدار اب مکان کا مالک ہو گیا،
ٹھیک،
اور جو مالک مکان تھا وہ اب 8 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا، اب ڈاؤن پیمنٹ کر دی گئی ہے، بقیہ پیمنٹ اب اس کو ادا کرنی ہے خریدار کو۔ تو اب اس صورت میں بیچنے والے کا جب ایک سودا ہو چکا ہے، اس سودے کے بعد 10 لاکھ روپے میں دوسرے کو بیچنا ہی جائز نہیں ہے، تو اب جو پہلا سودا ہے وہی برقرار ہے جب تک کہ وہ خریدار اس سودے کو کینسل نہیں کرے گا۔ مالک مکان اپنا مکان یعنی اپنا سابقہ مکان اب کسی دوسرے کو نہیں بیچ سکتا کہ اب یہ چیز تو دوسرے کی ہو چکی ہے،
صحیح،
یہ صرف قیمت کا مالک رہا جو 8 لاکھ روپے تھی، تو ان کا یوں بیچنا جائز عمل نہیں ہے، یعنی یہ عمل تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی جب کسی سودے کی طرف جا رہا ہے، سودا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے سودا کرنے پر دوسرا سودا نہ کرے. یعنی ایک آدمی یہ بارگیننگ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مکان مثال کے طور پہ آپ کا میں خریدنا چاہتا ہوں, کتنے کا دیں گے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ مکان میں 800,000 روپے کا دوں گا.
صحیح.
ابھی میرا ذہن آپ کے اس مکان کی طرف ہے اور آپ بھی بیچنا ہی چاہتے ہیں,
قریب قریب ہیں کہ ہم یہ وہ جو آپ ایجابوں کو بول کہہ رہے ہیں وہ ایگریمنٹ یعنی ہونے کے قریب.
ابھی ایگریمنٹ ہوا نہیں ہے لیکن ایگریمنٹ ہونے کو ہے اور آپ کی بھی رضامندی, اب 800,000 روپے آپ کی ڈیمانڈ تھی اور مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 800,000 روپے میں یہ پلاٹ یا مکان میں خریدنا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے.
تو اس دوران کوئی تیسرا آدمی آ جائے
توڑنے کے لیے
اور وہ آپ کو ترغیب دلائے یا اشارہ کر دیں کہ آپ ابھی اوکے نہیں کرنا,
آٹھ کو اوکے نہیں کریں,
آپ ابھی ان کو اوکے نہ کریں, پوسٹ پون کر دیں اس کو, تو اب وہ آتا ہے وہ آپ کو 900,000 روپے یا 1,000,000 روپے کی آفر کرتا ہے اور آپ اس کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. تو یہ جو تیسرا فرد آیا, خرید و فروغ کرنے والے سودے کرنے کے قریب ہیں اور تیسرا فرد آ کے اس پر اپنا سودا پیش کر دیتا ہے, تو اس عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ابھی سودا نہیں ہوا,
نہیں ہوا,
ٹھیک ہے, سودا ہونے کے قریب ہے. تو اس سودے پر سودا کرنا, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جہاں سودا ہو چکا, چیزیں ایک دوسرے کی ملکیت میں جا چکی, صرف پیمنٹ باقی ہے جو ادھار ہے, تو اب بیچنے والے کا اس مکان بیچنے کی اجازت کیوں کر ہوگی؟ اور خریدار کو جب پتہ چل گیا کہ نئے خریدار کو کہ یہ مکان 800,000 میں کسی کو یہ دے چکا ہے, اب اس کا آفر کر کے بیچنے والے کو اپنی طرف موو کرنا, یہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. یہ عام طور پر اب جیسے انہوں نے کہا 800,000 ہے, اب بیانہ تھوڑی رقم پکڑتے ہیں یا بالفرض 50,000 لیا یا 1,00,000 روپے لیا, اب کہیں سے پروفٹ 3,00,000 ایکسٹرا مل رہا ہے, 2,00,000 ایکسٹرا مل رہا ہے, تو یہ لوگ بعض اوقات یہ بیچنے والا شخص یہ نہیں سوچتا کہ یہ شریعت میں میرا عقد سودا پورا ہو چکا, ایگریمنٹ گویا کہ اگرچہ تحریری نہیں ہوا لیکن یہی جو ایجاب و قبول جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس نے بیچ دیا, اس نے خرید لیا, یہ سب کچھ مکمل ہو گیا, تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو 1,00,000 روپے دینا نا وہ دے دیں گے. اچھا 1,00,000 پر کوئی جرمانہ بھی دینا پڑا تو ہم وہ جرمانہ بھی بھر لیں گے, چونکہ یہاں سے ہمیں زیادہ نفع مل رہا ہے, تو وہ اس طرح یہ سودے بعض اوقات وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بیانہ پر اسی طرح بیانہ ریٹرن کرنا یا ڈبل بیانے کا بھی مطالبہ ہوتا ہے, کہیں کیا کیا کہیں گے؟
بیانہ ضبط کرنا, یعنی پہلے جو خریدار نے خریداری پر ڈاؤن پیمنٹ کر دی تھی, ابتدان کچھ رقم دے دی تھی, اب وہ عرف یہ چل رہا ہے وہ 10% اماؤنٹ دے دیتے ہیں, تو اگر 1,00,000 تھا تو 1,00,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کر دی. اب اس کے بعد بیچنے والا وہ کہتا ہے یار یہ سودا ہم کینسل کرتے ہیں, ہم کوئی بھی مجبوری وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اب بیچ نہیں سکتا, اس کو آپ سودا کینسل کریں. تو اب اس صورت میں جو خریدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر آپ بھائی میں نے 1,00,000 دیے تھے, اب آپ 2,00,000 روپے مجھے دیں گے, 1,00,000 تو میرا
ڈبل, یعنی
اب آپ ڈبل بیانہ مجھے دیں گے. اچھا اسی طریقے سے اب خریدار وہ اس کو کوئی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کا مکان خریدا تھا, ڈاؤن پیمنٹ دے دی تھی 1,00,000 روپے, تو آپ ایسا کریں سودا کینسل کر دیں, ہم نہیں خرید پا رہے یا ہماری رینج نہیں بن پا رہی. تو اب بیچنے والا کہتا ہے بھائی وہ ڈاؤن پیمنٹ جو آپ نے بیانہ دیا تھا وہ آپ کو واپسی نہیں ملے گا,
وہ ضبط ہے,
وہ بس ختم. تو بیانہ یوں ضبط کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر بیچنے والا وہ اگر سودا کینسل کرنے کی طرف جاتا ہے تو خریدار کا ڈبل بیانہ طلب کرنا
یہ بھی
ناجائز ہے. تو اس حوالے سے عاقدین دونوں ہی کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے احکامات کی پیروی کریں, یہ نہ دیکھیں کہ بھائی یوں ہی چل رہا ہے, سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, ہمیں بھی ملنا چاہیے, ڈبل بیانہ ہم بھی لیں گے, اس نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ خریدار نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے, تو ہم تو کہیں اور بیچ رہے تھے, ہمیں زیادہ مل رہا تھا, ہم تو اس کے چکر میں رک گئے. تو یہ پھر نفس کو بہلانے والے بہانے ٹھیک نہیں ہیں.
جی مزید سوال.
میرا نام ابرار حسین اتاری ہے. یا سیدی میرا یہ سوال تھا, کیا میں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہوں؟
جی قبر کے سامنے انہوں نے دعا کے لیے کہا. اب یہ دو صورتیں, چلو تھوڑا سوال میں اور, ایک تو یہ کہ کسی بھی قبر پہ ہم جاتے ہیں تو اصال ثواب کرتے, قبرستان جائیں یا کسی مزار شریف پہ بھی جائیں اصال ثواب کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ظاہر دعا کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور اہل قبور کی روحوں کو اصال کر رہے ہیں. ایک یہ کہ خاص مزارات پہ ہم حاضری دیں یا کہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری، تو اب ایسے مواقع پر جو ہاتھ پھیلا کر یا اس طرح دعا کرنا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
قبرستان میں جب جاتے ہیں تو اس کے آداب میں ہی علماء نے کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے کہ آدمی اس انداز سے جائے کہ اس کے پاؤں کی جانب سے جا کر قبلے کی جانب پیٹ کر کے میت کے چہرے کی طرف رک کر کے کھڑا ہو، اور اس دوران جو بھی اس کو پڑھنا ہے، سورتیں پڑھنی ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، وظائف پڑھنے ہیں، ذکر و درود کرنا ہے، وہ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ ایصال ثواب کر دیں۔ اب ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے نیک اعمال کیے ہیں، تلاوت قرآن، سورہ یاسین، سورہ ملک یا جو بھی درود شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب اس میت کو پہنچا، یا والد مرحوم ہیں، دادا مرحوم کی قبر پہ آئے تو ان کو پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی جائے۔ تو دعا دل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعا کے آداب میں سے یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ اب اس کے لیے اگر میت کے سرحانے یا پاؤں کی جانب یا بیک سائڈ، چونکہ عمومی طور پہ جب تدفین کا موقع ہوتا ہے تو قبر کے چاروں طرف ہی تقریباً عوام موجود ہوتی ہے،
بالکل،
تو بیچ میں سمجھو قبر ہے، تو تقریباً لوگوں کا رخ قبر کی طرف ہی ہوتا ہے، تو قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ٹھیک،
دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے، ہاتھ اسی کی بارگاہ میں اٹھائے جا رہے ہیں، اگرچہ سامنے قبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یوں سمجھیں جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے پلر ہے، سامنے دروازہ ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، تو دروازے یا پلر اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں آپس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شرک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ناجائز عمل ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ شریف سامنے ہوتا ہے، لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی شرک وغیرہ کا پہلو نہیں بنتا۔ تو اسی طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضری ہو، بزرگان دین کے مزارات پر جب حاضری ہو، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کریں، حضور کے روضہ اطہر کی طرف رخ کر کے، سنہری جالیوں کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، ایسی مزارات پہ حاضر ہے تو صاحب مزار کے چہرہ چونکہ قبلے کی طرف ہوگا تو ان کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، تو اس کھڑے ہونے والے کی پیٹھ جو ہوگی وہ قبلے کی طرف ہوگی۔ تو یہاں پر قبلے کی طرف پیٹھ ہونا یہ کعبۃ اللہ شریف کی بے ادبی نہیں ہے، ورنہ کعبۃ اللہ شریف حرم شریف سے بھی اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو پیٹھ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوتی ہے، تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ بے ادبی کا تعلق ہوتا ہے نیت سے، کہ آدمی اس وقت نیت کرے کہ میں بے ادبی کر رہا ہوں تو بے ادبی ہوگی،
یا کوئی ایسے واضح ہے کہ عرف میں ہی لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہوں۔
تو یہاں عوام کے دلوں میں یہ پیدا ہونا کہ یہ میت کی طرف رخ کر رہا ہے، کعبے کو پیٹ کر رہا ہے، تو یہ زبردستی اس کو بے ادبی تصور کروایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اس وقت دعا کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، یا میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اور حضور کی طرف پیٹھ ہو اس طرح دعا کروں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ تو ان کے چہرہ مبارکہ سے اپنے چہرے کو کیوں پھیرے، یہ تو تیرا بلکہ تیرے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قبلہ ہیں،
قبلہ ہے وسیلہ ہیں۔
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی، تو ان سے کیسے مطلب کنارہ کش ہو سکتا ہے، ان سے اعراض کیوں کرے گا؟ پھر آیا ہی
یعنی انہی کی طرف ہی رک کر کے تم دعا مانگو، اور پوچھنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں، ابو جعفر منصور بادشاہ ہے جس نے یہ سوال کیا، اور بتانے والے بھی کوئی عام نہیں ہیں، کروڑوں مالکیوں کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ چار ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک پوری فقہ کے امام ہیں، اور اتنے ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو اتباع کرنے والے وہ حنفی ہیں، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مالکیہ ہیں، جو مالکیہ مذہب کے ہیں، تو ان کے وہ امام ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف رک کر کے تم جو ہے وہ دعا مانگو، اور بادشاہ کو یہ جواب دیا۔ ناظرین کرام، بات سمجھنے کی ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہی مانگی جاتی ہے، دعا رب تعالیٰ نے ہی قبول فرمانی ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وسیلہ تلاش کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھو۔ اب نماز تو اللہ کے لیے، لیکن یہاں اس مقام ابراہیم کو ایک خاص نسبت قدم مبارک حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو فرمایا نماز آ کے یہاں پڑھو، یعنی طواف کے بعد افضل جگہ وہ بیان فرمائے گی کہ مقام ابراہیم کے ارد گرد جگہ مل جائے، یہاں مل جائے، یہ تو بہت اچھی بات۔
افضل مقام یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے آدمی ہے اور سامنے کعبۃ اللہ شریف،
واہ سبحان اللہ،
تو یہ اصل ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے اس انداز سے کھڑا، اس اینگل سے کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم اور کعبہ اس کی سیدھ میں ہوں،
وہیں پڑھ، بالکل
وہیں پر۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد اس جگہ کی طرف آ کر نماز پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے، اگرچہ رش کی وجہ سے یہ خواہش بعض لوگوں کی پوری نہیں ہو پاتی۔
بارہ رش ہو تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، حاضرین کو بھی خیال کرنا چاہیے، طواف کرنے والوں کو بھی بہت دقت اور مشقت اس میں ہو جاتی ہے، بعض کا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ درست پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے نماز، اور لوگ ان کو آ کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، رش ہے تو آپ اسی جہت میں، ہم جمیل صاحب یوں کرتے تھے کہ یہ مقام ابراہیم ہے اور کعبہ شریف ہے، اب ظاہر ہے یہاں جگہ نہیں ہے، تو اسی قسم سے تھوڑا سا پیچھے اس طرف جاتے جائیں،
مطلب اسی کی سیدھ میں ہم پیچھے بھی جا سکتے ہیں،
پیچھے بھی جائیں، تو آپ کو چلیں برکات مسجد حرام تو پوری، فرمایا کہ جہاں پھر موقع ملے تم وہیں پڑھ لو ان رکعتوں کو، تو کوشش یہی کرتے تھے کہ اسی کی جہت میں کہ یہ دونوں برکات بھی حاصل ہو جائیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دعا آپ اس طرف رک کر کے کی یا اس طرف آپ نے رک کر کے کی، یہ جو نسبتیں اور وسیلہ بن جاتی ہیں اللہ پاک ان کی وجہ سے دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، تو اس میں کسی طرح کا شرک یا اس طرح کا شائبہ نہ ذہن میں پالنا چاہیے، نہ ایسا وسوسہ آنا چاہیے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
کہ آج کل جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ بہت کم عمر کے بچے امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اس صورت میں امامت کے لیے کیا شرائط ہونا اور کیا چیز ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اب اس طرح کے جو امام صاحبان ہیں وہ کافی سنتوں کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو اب کیا ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یا ان کے پیچھے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، تو اس صورت حال میں ہماری نماز کا کیا اس کے اندر شرعی حکم ہوگا؟
امامت بہت کم عمر کی انہوں نے کہا ہے کہ، تو امامت کے لیے ویسے کتنی عمر کم از کم چاہیے؟
امامت کے حوالے سے کوئی عمر کی کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو جائے تو پھر وہ آدمی امامت کر سکتا ہے، اصل میں ہے کہ شرعی مسائل وہ جانتا ہو، طہارت کے مسائل، قراءت کے مسائل، نماز کے بنیادی ضروری مسائل، کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ان اعمال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ان تمام افعال کو وہ جانتا ہو، اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اب نماز کو کس طریقے سے درست کرنا ہے، یہ مسائل وہ جانتا ہو، تو عمر کے حوالے سے کوئی ایسی قید نہیں ہے، بالغ ہونا، عاقل ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، تو مزید یہ کہ وہ فاسق کے مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کا ارتکاب بے باکی کے ساتھ کرنے والا نہ ہو، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب جو سائل محترم نے سوال کیا کہ کم عمر ہے، تو مراد یہ ہے کہ بالغ تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی داڑھی ہلکی ہلکی آنا شروع ہوئی ہے، اور دکھنے میں بھی مطلب وہ عمر بہت کم لگتی ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی شرعی خامی ہے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ ان کی امامت کے بارے میں سوچا جائے کہ بھائی ان کو امام رکھیں یا نہ رکھیں،
ٹھیک،
لیکن اگر کوئی اور وجہ نماز کے حوالے سے جو شرعی غلطیاں اگر وہ نہیں کرتے، تو محض اس بات کو بیان کرنا، اس بات کو سمجھنا کہ یہ امامت کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ بڑی عمر کے ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، عمر زیادہ ہونے سے تجربات زیادہ ہوتے ہیں، مسائل زیادہ سمجھتے ہیں، تو ایک کم عمر ہے اور ایک زیادہ عمر ہے، عمر رسیدہ، تجربہ کار، علم میں زیادہ، اور یہ کم عمر ہے، اس کم عمر کے مقابلے میں زیادہ عمر والا بہتر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جمیل صاحب ہوتا بھی نا, یہ شاید ان کا سوال ہے, عام طور پہ جو امامت مسجدوں کی ہیں اس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل کوئی داڑھی کسی کو بہت معمولی سی ابھی آ رہی اور وہ مسجد کا باقاعدہ امام بھی فکس ہو گیا ہو, مشکل ہوتا ہے. لیکن تراوی کے لیے ہوتا ہے کہ ایسے حافظ صاحب کو آگے کیا جاتا ہے, وہ تراویاں پڑھا لیتے ہیں, اور عمر کے حوالے سے بھی اس میں لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بھائی 16 سال میں ہے, 15 سال تو پرفیکٹ اگر کسی کی عمر ہوگی تو وہ بالغ شمار ہوگا,
اس کو شریعت مطہرہ نے بالغ تسلیم کر لیا ہے. 15 سال سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے,
ہو سکتا ہے,
لیکن 15 سال میں تو بالغ ہونے کا حکم دے دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے اگر وہ مسلح امامت پر ہیں تو مزید اس میں سیکھیں. ہمارے الحمدللہ امامت کورس بھی ہوتے ہیں, اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت بھی اس طرح نماز کورس ہیں. تو جہاں بھی ہیں جو اس منصب پر ہیں تو ان کو منصب کے تقاضے تو پورے کرنے, خود بھی سیکھیں, کوشش کریں, آگے بڑھیں, اور ہم بے جا کسی پر اس طرح کی تنقید نہ کریں. پتہ چلے کہ وہ خود ہی غلطی اپنی ہو اور وہ اس کے زمرے میں ڈالی ہوئی ہو کہ یہ بھی شاید غلط کر رہے ہوں, تو دونوں طرف کے افراد کو بہرحال سیکھنے کی حاجت اور ضرورت تو رہتی ہے اور رہے گی. چلیں, تو یہ تو ہوا مسجد میں امامت کا. جمیل صاحب, نابالغ بچہ اگر نابالغ بچوں کی امامت کرتا ہے تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟
نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت کر سکتا ہے, لیکن ان میں بھی امامت کا اہل وہ ہوگا جو نماز کے مسائل اچھی طرح سمجھتا ہو, ان سب میں اچھی طرح نماز پڑھنا جانتا ہو, ورنہ کھیل کود کرتے ہوئے یہی عمر ہے, نماز کو نماز نہیں سمجھ پا رہا اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, ہنس رہا ہے, تو ایسا بچہ بھی وہ نا سمجھ ہے نماز کے اعتبار سے, وہ امامت نہیں کر سکتا نابالغوں کی بھی. تو نابالغ میں بھی سمجھدار بچہ دیگر نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے.
اچھا, سمجھداری ہونی چاہیے کہ نماز پڑھنے یہ یوں ہے. میں تو کہوں گا ان کو بھی نماز وہ سکھانی چاہیے. مجھے میرے بیٹے نے ایک دفعہ بتایا, بہت پہلے کی بات ہے, کہ ہماری ظہر کی نماز اسکول میں ہوتی ہے تو جماعت ہوتی ہے, بولے جو نماز پڑھاتا ہے نا تو اس کو بچے چھیڑتے ہیں, تم یہی سورت روزانہ پڑھتے ہو, تم یہی پڑھتے ہو. تو میں نے کہا زہر میں کون سی وہ قرات کرتے ہیں, یعنی زہر میں وہ کیسے قرات کرتے ہیں کہ آپ کو سنائی دے دیتا ہے کہ وہی سورت پڑھتے ہیں. تو وہ بولے پپا ہم تو روزانہ قرات کر کے ہی پڑھتے ہیں زہر کی نماز. تو میں نے کہا چلے آپ ان کو یہ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں. میں نے پھر لکھ کے وہاں ان کو بھیجا. تو جہاں اس طرح کے بچوں کو بھی یہ شوق پیدا کیے جاتے ہیں تو کرنے چاہیے, اچھی بات ہے. تو ہمیں بڑوں کی ذمہ داری ہے کے ساتھ ان کو وہ نماز تو سکھائیں. اب ظہر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں, گرچہ وہ سارے نابالغ اور چھوٹے بچے ہیں, لیکن وہ ظہر میں بھی بلند آواز سے قرات کرتے ہوئے اپنی نماز کو وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, سکھانے کی بھی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی نمازی بنائے اور درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے.